جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آپ آج آغاز کریں گے پاکستان میں وکلا کے احتجاج سے۔ بلوچستان میں وکلا کی دہشت گرد حملے میں ہلاکت کے خلاف وکلا پورے ملک میں اب بھی سرتاپا احتجاج ہیں۔ پیر کو ملک کے مختلف اضلاع میں وکلا نے عدالتی کارروائیوں کو بائیکاٹ کیا، جبکہ وفاقی دارالحکومت میں پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج بھی کیا، اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر علی ظفر نے کہا،
ہمارے جو مطالبات ہیں جو کہ بڑے سمپل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی جو پریکاشنز ہیں، جو انتظامات ہیں، سافٹ ٹارگیٹس جیسا ہسپتال ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، عدالتیں ہیں، ان کے انتظام ہمارے ساتھ شیئر کریں، جو کلپرٹس ہیں ان کو پکڑیں جنہوں نے یہ واقعہ کیا، وہ ہمیں بتائیں کون ہیں اور ان کا جلد سے جلد انکشاف کریں، اور نمبر تین کہ آپ یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، اس کی اونرشپ لیں اور اس کے تحت جو کومبنگ آپریشن ہے وہ پورے پاکستان میں چلائیں۔ یہ ہم آپ پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں، پہلے ہم نے حکومت کو کہا تھا، اب اگر پارلیمنٹ بھی ہماری بات نہیں سنے گا تو 8 تاریخ کو ہم ملک بھر تحریک چلائیں گے، یہ ہم نے فیصلہ کیا۔
یہ تھے علی ظفر صاحب، جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریسیڈنٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ ابھی کچھ دیر میں جناب کامران مرتضیٰ صاحب ہوں گے، جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے۔ اس وقت ہم صورتحال پہ بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کراچی میں جو ابھی تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کے ہڑتالی کیمپ کے باہر، اور پھر دو مقامی ٹیلی ویژن اسٹیشنوں کے اوپر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھی شہزاد حسین کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد صاحب، ذرا بتائیں گے کیا واقعات ہوئے ہیں؟ شہزاد صاحب، آپ لائن پر ہیں؟ شہزاد صاحب کی لائن بدقسمتی سے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، ٹیلی فون کا سسٹم کچھ اس قسم کا ہے کہ کالیں بہت جلدی ڈراپ ہو جاتی ہیں، آپ لا کوشش کرتے رہیں۔ ہمارے ساتھ تو جناب ڈاکٹر رشید احمد صاحب ہیں، جو کہ سیاسی تجزیہ کار ہیں، ہم ان سے یہ گفتگو کریں گے کہ اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف تحریکیں چل رہی ہیں، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنی ایک تحریک چلا رہے ہیں، لیکن پہلے ہم گفتگو کریں گے شہزاد صاحب سے۔ شہزاد صاحب، ذرا بتائیں گے کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ شہزاد صاحب کی لائن ابھی تک نہیں مل سکی ہے، جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ پاکستان میں کافی۔ جی شہزاد صاحب، بتائیں گے آپ کی کیا صورتحال ہے کراچی میں؟
جی، اب جو صورتحال ہے وہ تو قابو میں آ چکی ہے، رینجرز اور پولیس نے کاروائی کی ہے، کراچی کا مرکزی علاقہ صدر جو ہے وہاں پر آج ہنگامہ آرائی کی گئی مشتعل افراد کی طرف سے، اور اس میں ایک کنفیوژن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا پس منظر مختصرا بیان کر دوں۔ پچھلے 6 دن سے تادر میں مرگ بھوک ہڑتال چل رہی تھی سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی، اور ان کے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے نمائندوں سے ملاقاتیں ہوئی اور یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ معاملات کچھ دن میں نارمل ہو جائیں گے، لیکن پھر اچانک جو ہے وہ ہنگامہ رائے شروع ہو گئی، پتھراؤ، ہوائی فائرنگ، آگ لگانا، اور خصوصاً اے آر وائی نیوز کا جو دفتر ہے وہیں اس علاقے میں اس پر بھی حملہ کیا گیا، اور کچھ اور میڈیا، لوکل میڈیا جو اس کی گاڑیوں اور لوگوں پر جی، اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اس میں۔ سندھ پولیس کی طرف سے جو ایک بیان جاری کیا گیا اس میں، اور جو مقامی ذرائع ابلاغ سے جو ٹاکس وغیرہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے ان کے کارکنوں کی طرف سے کیا گیا ہے، لیکن میں نے بہت کوشش کی، بار بار کوشش کی، ایم کے ایم کے جو رہنما ہے ان میں سے کسی سے بھی بات نہیں ہو سکی، لیکن مقامی ذرائع ابلاغ پر ہی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ایم کے ایم کے ہیں انہوں نے، اور کچھ اور ذرائع سے بھی یہ کہا گیا کہ اس میں کوئی تیسری قوت یا تیسرا ہاتھ ملوث ہے، اس میں ایم کے ایم جو ہے وہ ملوث نہیں ہے۔ تو اب صورتحال قابو میں ہے، زخمیوں کی خبریں آئی ہیں، پولیس نے جو کہا 4 لوگ زخمی ہیں، اور ایس ایچ او جو اس علاقے کے ان کو پتھر لگا وہ بھی زخمی ہے، ایک ہلاکت کی خبر اب تک آئی ہے، जो कंफर्म तो नहीं थी
जी.
लेकिन पांच जख्मी और एक हलाकत ये सामने. लेकिन अभी
अच्छा शहजाद साहब
काबू में है
जी,
ट्रैफिक बहुत जाम है.
हमारे साथ रहिएगा, आप हमें ज्वाइन किया है कामरान मुर्तजा साहब ने, उनकी लाइन मिल गई. कामरान मुर्तजा साहब ये बताइए कि जो वकला की तहरीक आज शुरू हुई है, पार्लियामेंट के सामने एहतजाज हुआ है, आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं? 8 तारीख की डेड लाइन दी है अली जफर साहब ने कि अगर नहीं हुआ तो हम तहरीक शुरू करेंगे. किस किस्म की तहरीक शुरू करना चाहते हैं आप लोग?
देखिए इसमें दो बातें हैं. पहले तो वकीलों को सिक्योरिटी है वो, बल्कि मुल्क में तमाम मुल्क में जो ना सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए. और हम अगर अपनी बात करें तो हमारे हवाले से भी सूरत हाल जो है वो बेहतर होनी चाहिए. जो वाकया यहाँ बलूचिस्तान में हो गया और जिसमें कोई 55-56 वकील शहीद हुए हैं, ये इस तरह का वाकया और उसके बाद फिर ये तसलसल से वाकयात हो रहे हैं. इससे पहले भी कोयटा में टारगेट किलिंग के, वकीलों की टारगेट किलिंग के वाकयात होते रहे हैं. कल भी एक टारगेट किलिंग का वाकया कसूर में हुआ. तो ये वकीलों को बिल्कुल जो है ना इनसिक्योर फील कर रहे हैं. एक तो ये सिक्योरिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए. दूसरी बात यह है कि जो इस तरह के वाकयात हो चुके हैं उसमें उन फैमिलीज की वेलफेयर की बात की जाए, तो वेलफेयर के हवाले से भी अभी तक जो है ना कोई ऐसे इकदाम देखने, ऐलाना तो हुआ है मगर इकदाम जो है ना अभी तक देखने में नहीं आए गवर्नमेंट के पार्ट से. और सिक्योरिटी के हवाले से तो बिल्कुल हम जो है ना इनसिक्योर फील कर रहे हैं अभी तक.
अच्छा ये बताइए कामरान मुर्तजा साहब, खास बात की बलूचिस्तान में ही वकला को, देखिए ना वकला आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, इसकी बालादस्ती की बात करते हैं, अमन अमान की बात करते हैं, बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली वकला को क्यों हतफ बनाया गया, आप क्या समझते हैं?
देखिए बलूचिस्तान में तो हम तो एक शायद कुर्बानगाह हैं, कत्लगाह हैं. इधर लोगों को कत्ल किया जाता है, लोगों को कुर्बान किया जाता है. और इस दफा तो जो पढ़े लिखे लोगों को इस इतनी बड़ी तादाद में जो है ना कुर्बान और कत्ल किया गया है, जी शायद हमारी किस्मत में ऐसा है या हम मरकज से दूर रहते हैं इसलिए हमारी तरफ तवज्जो कम है, पता नहीं क्या इस तरह की कोई बात नजर आती है.
अच्छा डॉक्टर रशीद अहमद साहब, आपने शहजाद साहब को भी सुना और कामरान मुर्तजा साहब को भी सुना, मुल्क में सूरत हाल ये है कि एक तरफ वो जो इंतहाई पढ़ा लिखा तबका है वकला का, वो एहतजाज कर रहा है, वो सिक्योरिटी चाहता है. एम क्यू एम का एहतजाज हो रहा है वहाँ पर, एम क्यू एम का एहतजाज भूख हड़ताल के अलावा एक तोड़फोड़ हुई है 2 टेलीविजन स्टेशन पर. दूसरी जानब तहरीकें चल रही हैं, डॉक्टर ताहिर कादी साहब एक मूवमेंट चला रहे हैं, इमरान खान साहब एक मूवमेंट चला रहे हैं. तो ये मुल्क में हो क्या रहा है, ये सियासी तोड़फोड़, सियासी बेचैनी, इसका सबब क्या नज़र आता है आपको और ये कहाँ जाकर मंतज होगा?
जी मैं तो ये कहूँगा कि जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है वो वाकई मामूल से हटकर है. क्योंकि अगर आप देखें कि जो आइंदा इलेक्शन हैं 2018 के, उनमें तकरीबन 1 साल तक हमारा सब बाकी है. और ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों ने कि शायद 5-6 महीने पहले इलेक्शन हो जाए, तो उस लिहाज से तो इलेक्शन में 1 साल या 2-3 माह का अर्सा लग जाता है. और इस सूरत में तो सियासी पार्टियों को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए. लेकिन इसके बरक्स जो पोजिशन है और 3 जो मेन पोलिटिकल पार्टीज हैं वो एहतजाजी सियासत कर रही हैं, जिनका हतमी मकसद सब लोग जानते हैं कि ये है कि मौजूदा हुकूमत को किसी तरह इख्तियार से अलग किया जाए. तो ये वाकई एक गैर मामूली किस्म की सूरत हाल है पाकिस्तान में. तो बहुत से ये लोग समझते हैं कि ये भी एक इलेक्शन की तैयारी का एक ही सूरत है, लोगों को मोबिलाइज किया जाए, मोटिवेट किया जाए. और कुछ लोग ये समझते हैं कि जो खासतौर पर जो कुरान पार्टी, उनका नैरेटिव ये है कि जो इमरान खान की पीटीआई है और दूसरी उसके साथ जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं, उनको यकीन हो गया है कि 2018 के जो इलेक्शन हैं वो मुस्लिम लीग जीतेगी. और उसका एक छोटा सा सबूत ये भी है कि हाल ही में जो 2 बाई इलेक्शन हुए हैं, एक पंजाब में एक सिंध में, तो उनमें उन पार्टियों ने कामयाबी हासिल की है जो ऑलरेडी वहाँ इलाकों में बस्तकार हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में मुस्लिम लीग. तो इशारा इस किस्म के हैं कि ये जो हुकूमत मुखालिफ सियासी पार्टियां हैं, खासतौर पर पीटीआई और उनकी हलीफ जमातें, वो मायूस हो चुकी हैं और इस डेस्परेट होके वो ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं कि जिससे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो, क्योंकि इसके अलावा उनको कोई सूरत नजर नहीं आती दुनिया नवाशी या मुस्लिम लीग में उनसे जान छुड़ाने की.
अच्छा
तक मैं समझता हूँ
जी, जी, जी फरमाइए
जी. जी جہاں تک میں الٹیمیٹم وکلا اور کراچی کے جو حالات کا تعلق ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئٹہ میں جب یہ سانحہ ہوا تھا تو وکلا نے اس وقت بھی جو ہائی زبائی ہائی کورٹ تھی, پشاور ہائی کورٹ تھی, سندھ کی ہائی کورٹ, انہوں نے ہڑتال کی تھی, پروٹیسٹ کیا تھا. اب یہ پاکستان سطح پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے, تو وہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وکلا برادری کو یعنی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ اپنی صفوں میں اتحاد اور یہ ظاہر کرنے کی, تاکہ وہ ایک فورس رہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہے اس پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ جو سیکیورٹی کے معاملات میں ہیں ان میں پرو ایکٹیو رول ادا کرے اور زیادہ مستدی کا مظاہرہ کرے, جو کہ یہ نہیں ہو رہا جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا پچھلے دنوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ وہ کلا جو ہیں وہ حکومت مخالف احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں گے. ہاں وہ اپنا جو پریشر ہے وہ ضرور ڈالیں گے, اور اپنے جو مطالبات ہیں ان کے بھی مطالبات جو ابھی علی ظفر صاحب نے موجودہ جو
صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جی جی
تین مطالبات ہیں, اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کمپنسیشن ادا کیا جائے, کیونکہ اس میں ٹریڈیشن جو روایتی سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. کراچی کی صورتحال البتہ یہ بڑی کمپلیکس اور ناقابل یقین ہے کہ ایک طرف جس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ ابھی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی جس سے یہ لگتا تھا کہ ایم کے ایم کا احتجاجی جو مظاہرہ ہے بھوک ہڑتال کی صورت میں وہ بآسانی اس پر قابو پا لیا جائے گا, اور امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی کہ مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے وہ احتجاجی کیمپ میں گیا, پھر پرویز رشید کے ان کے اطلاعات ہیں ان کے ساتھ فاروق ستار کی بات کی ہوئی. باڈی لینگویج سے یہ لگتا تھا کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے حکومت جو ہے سندھ میں اس نے دو جسٹر دیے کہ ایک تو انہوں نے ایم کے ایم کے چھ اراکین کو رہا کیا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ, اور اس کے بعد ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ سے بنا ملا. اور آپ کو بہت جاسر صاحب یاد ہوگا
جی
کہ پچھلے سال جب جاتی انتخابات ہوئے تھے اور ایم کے ایم نے کامیابی حاصل کی تھی, تو پیپلز پارٹی واحد ایسی جماعت تھی سندھ کی جنہوں نے مبارکباد دی تھی اپنا ایم کیو ایم کو. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم کیو ایم کی طرف ہمیشہ سافٹ کوارٹر کا مظاہرہ کیا جاتا رہا ہے, لیکن باقی سندھی سے ایم کیو ایم کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے ہر جسچر کو ٹھکرایا جاتا رہا ہے. اور بات اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو پتا ہے کہ انہیں نہ تو نون لیگ کچھ دے سکتی ہے نہ پیپلز پارٹی کو ڈلیور کر سکتی ہے, کیونکہ اصل جو اختیارات اور جو کچھ بھی ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس.
اچھا
تو کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھے طریقہ ظاہر کر کے یا نون لیگ کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کو اور بھی ایلینیٹ کریں, اپنے مخالف کریں؟ ایم کے ایم کی تمام سیاست جو رہی ہے شروع سے لے کر اب تک وہ رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ وہ اپنا ٹھیک ٹھاک.
اچھا کامران جی,
وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوشش ہے سیبوٹاج کرنے کا ان کوششوں کو, ان انیشیٹیوز کو, جن کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو یہ جو ایم کیو ایم کا مسئلہ تھا اس کا سیاسی حل نکالا جا رہا تھا سیاسی پارٹیوں کی مداخلت سے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو یہ جو پروفائل تھی سیاسی پارٹی دونوں سیاسی پارٹیوں کی اپنے اپنے علاقوں میں ہائی ہو جاتی. میں سمجھتا ہوں یہ ان کوششوں طاقتوں کا شاخسانہ ہے.
اچھا
یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے میں سیاسی پارٹیوں کو کوئی موقع دیا جائے.
اچھا
یا ان کی پروفائل جو ہائی ہو, اور وہ ہمیشہ یہ
اچھا ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب جی, کامران مرتضیٰ صاحب ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے, اسی کنٹینیوشن جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے کہ جہاں کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ وہاں فورن مداخلت بھی ہوتی ہے, بدامنی اور بے چینی بھی رہتی ہے, تو کیا دہشت گرد یہ حملہ وہاں کر کے وکلا کے اوپر جو ملک کا دانشور طبقہ ہے کوئی خاص پیغام دینا چاہتے تھے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے یہاں پہ فارن ہے, اس میں مداخلت بھی ہے, اور اس میں ویسے بھی ڈسٹرب ہے, اور ڈسٹربینس جو ہے اس کی وجہ جو ہے وہ رائٹس کا نہ دینا ہے. इसमें इस सूरत हाल में ये जो जो वाकया हुआ है वो उसमें और जो है ना हम में आपस में जो है ना वो जो डिसइंटीग्रेशन होती है वो शुरू हो गई है। हम आपस में जो है ना वो एक दूसरे को शायद शक की नजर से देखने लग गए हैं, और एक पढ़े लिखे तबके को जो 30-40 साल के अंदर जो है एक तबका बनाया बना था उसको बिल्कुल जो है ना एलिमिनेट कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि मतलब आप देखिए ना कि एक पिलर है आपका इंसाफ से मुतल्लिक, अदलिया से मुतल्लिक, और उस पिलर को जो है वो बलूचिस्तान के हवाले से इतना बुरी तरह डैमेज किया गया है, उस चेहरे को इतना बुरी तरह से मस्त किया गया है कि ये मेरा ख्याल है कि हम आइंदा 30-40 साल में इस मामले को सेटल नहीं कर पाएंगे। अब जब इसको सेटल नहीं कर पाएंगे, लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो जो यहाँ पे बेचैनी मौजूद थी या मौजूद है वो बढ़ेगी और इसकी कम नहीं होगी।
अच्छा ठीक है शहजाद साहब, एक आखिरी बात ये बताइए कि एम क्यू एम का क्या मौकफ है इस बारे में?
जावेद साहब मैंने बड़ी कोशिश की, मेरी बराह रास्त किसी एम क्यू एम के रहनुमा से बात नहीं हो सकी, लेकिन जराए ब्लाक पे डॉक्टर आमिर याकब हुसैन जो है उन्होंने ये कहा कि इस हंगामा आरई में एम क्यू एम के लोग मुलव्वित नहीं, ये किसी और का काम है।
अच्छा।
और जब उनसे पूछा गया कि एम क्यू एम की जो क्यादत है वो सामने नहीं आ रही है, उसको बयान नहीं दे रही, सफाई पेश नहीं करी, तो उन्होंने कहा कि चूंकि कुछ ऐसे मामला है तो यहाँ यानी कराची की और लंदन की जो राबता कमेटी है वो उन मामला में बिजी है और कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद इस बारे में बाकायदा बयान दिया जाएगा।
बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद साहब, डॉक्टर रशीद साहब और जनाब कामरान मुर्तजा साहब, आप तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। सामाइन हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे भारतीय कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से जनाब डॉक्टर मुनीश कुमार साहब भारत से, और पाकिस्तान से जनाब डॉक्टर फारूक हस्ताद साहब हमारे साथ होंगे।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
वेलकम बैक। भारतीय कश्मीर में 44 रोज से कर्फ्यू जारी है और 60 से ज्यादा लोग वहां अब तक हलाक हो चुके हैं। और उधर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क्यादत में भारत के कश्मीर के हिजब इख्तलाफ के एक नुमाइंदा वफद ने आज पीर के रोज़ वज़ीर आज़म नज़ीर मोदी से मुलाकात की है और उनसे वादी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि सूरत हाल में हमारी अपनी गलतियां भी शामिल हैं, और उसके बाद हुकूमत की जानेब से भी एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म को कश्मीर की सूरत हाल पर बहुत रंज है और उन्होंने कहा है कि वो आइन के अंदर रहते हुए इस मसले को हल करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। उन्होंने तमाम पार्टियों से ये दरख्वास्त की है कि उनके साथ तआवुन करें, लेकिन इस तस्वाब राय का मुतालबा करने वालों का कहना है कि भारत कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम करे और से फरीकी हल पर तैयार हो, यानी पाकिस्तान, भारत और कश्मीरी। हम गुफ्तगु करेंगे कि क्या सूरत हाल है। और उधर इस्लामाबाद में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC है, उसने भी कश्मीर की भारतीय कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के बाद तशवीश का इजहार किया है। और इस्लामाबाद में पाकिस्तान के मुशीर उमूर खारजा सरताज अजीज़ के साथ एक मुश्तरक कॉन्फ्रेंस में OIC के सेक्रेटरी जनरल अयाद मदनी ने ये तवज्जो दिलाई है कि भारतीय कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सूरत हाल ख़राब हो रही है, और उन्होंने ज़ोर दिया है कि इस मसले को पुरअम तौर से हल किया जाए। डॉक्टर मुनीश कुमार ये फरमाइए कि जो वक्त मिला है भारतीय वज़ीर आज़म से, उसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन इस तस्वीर राय का मतालबा करने वाली जमातें इसके लिए तैयार नहीं हो रही, मामलात आप किधर जाते हुए देख रहे हैं?
देखिए तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस समझना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है
जी,
जिसके तहत जो कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इन लोगों का एक डेलीगेशन जो है आज मिला है। 70 मिनट से ज्यादा बातचीत हुई है
जी जी।
और ये बताया गया कि सारे प्रॉब्लम्स को जो साथ में MLA आए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने सारी बातें कही और प्रधानमंत्री ने बहुत ही कंसर्न शो किया है इस चीज को लेकर के। और जो सबसे बड़ी चिंता जो पूरे हिंदुस्तान में जो भी सोचने लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो नॉर्मलसी जो 1.5 महीने से जो वहां पे जो चली नहीं लौट आई है, जहां पे अभी भी वायलेंस हो रहा है, उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से इमीडिएट स्टॉप और वहां पे नॉर्मलसी लाया जाए, ये पहला मैंने जो कंसर्न जो है ये बताया गया है। अच्छी बात ये रही कि प्रधानमंत्री ने कहा है, ये आश्वासन दिया है और ये बकायदा इस चीज को माना है कि पैलेट गन्स को इस्तेमाल में जो है इसके कोई अल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा, इसके जो है बिल्कुल जो है इसको बंद किया जाएगा। कुछ बातें और भी हुई हैं कि बातचीत होगी वहां पे, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसके बातचीत होगी, ये मीटिंग में इन लोगों ने उठाया है। अब आगे देखना है कि भाई कितना सरकार किस तरीके से कितना सीरियस है कश्मीर के लोगों के बात के साथ बातचीत करने के लिए, जिन जो लोग नाराज हैं उनसे वो किस तरह से रास्ता बैठाती है, किस तरह से वो बातचीत करती है, ये आगे आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन एक बात और भी यहाँ पे समझने वाली ये है कि प्रधानमंत्री तो सुन रहे हैं लेकिन इसी मंत्रिमंडल के कुछ लोग जो है कुछ दूसरी तरह के बयान भी साथ में दे रहे हैं, तो ये एक मिक्स तरह का सिग्नल जो सरकार की तरफ से जब आता है तो जो अमन पसंद लोग हैं उनके लिए जो है कुछ समस्या हो जाती है कि भाई सरकार करने क्या चाहती है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये दिन ब दिन वो आगे चलता चला जा रहा है। 45 दिन हो गए हैं वहां पे, लोगों को समस्याएं हो रही है, दवाइयों की कमी हो गई है, वहां पे स्कूल्स बंद है, वहां पे आम जीवन जो है लोगों का जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं और अब आगे आने वाले समय में जो है कुछ बहुत सारी समस्याएं जो होती है इस तरह के वायलेंस के समय, तो ये सब लेकर के एक चिंता तो है ही और ये हम इसको एक पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ से हमको समझना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हिंदुस्तान में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जो है एक बातचीत की है, अपना कंसर्न बताया है और अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री इन चीजों को सुन करके शायद जल्दी कुछ फैसले लें जो वहां पे कम से कम अमन कायम हो।
अच्छा हमारे साथ रहिएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर फारूक हस्तात, ये फरमाइए कि दो बिल्कुल मुतजाद मौक़िफ़ हैं, भारतीय हुकूमत भारतीय वज़ीर आज़म कहते हैं कि आईन के अंदर रहते हुए जो कुछ भी हो सका वो करेंगे इस मसले को हल करने के लिए, जबकि जो इस तस्वा में राय का मुतालबा करने वाले हैं वो कहते हैं कि पहले कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम करें फिर सैफ अली की मुज़ाकरात करें। तो ये कैसे किसी एक पॉइंट पर आ सकते हैं, और दूसरे ये कि OIC ने जो मुतालबात किए हैं और जो बयान दिया है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है आपके ख्याल में?
जी, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तीसरी नस्ल है जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। इससे पहले भी दो नस्लें, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये मामला इतना संजीदा है जितना के मोदी साहब ने नहीं इसको लिया जब उन्होंने 15 अगस्त को एक तकरीर की और उसमें सवाए उन्होंने बलूचिस्तान के बात करने के और गिलगित बल्तिस्तान के जहाँ पे कोई बात ही ऐसी नहीं है, कश्मीर का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया जहाँ पे एक वायलेशंस ग्रॉस वायलेशंस हो रही हैं ह्यूमन राइट्स की, पैलेट्स हजारों की तादाद में मारे गए लोगों के और बच्चों के मुंह के ऊपर उनकी आंखों में और बेशुमार लोग वहां पे जख्मी हैं, यानी एक ग्रॉस जो इंसानी हकूक की वायलेशन है, स्टेट टेररिज्म की जो मिसाल है वो वहीं वो मिलती है। लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा और अली पुरानी आदत है कि हर चीज पाकिस्तान पे लगा दे, लेकिन इससे मसला तो हल नहीं होगा क्योंकि तारीख हमें यही बताती है कि आप जितना भी जुल्म कर लें, जितने भी लोगों को छरे मारे, उनकी आंखें जाया कर दें, जितने भी उनके चेहरे बिगाड़ दें, लेकिन इस किस्म की तहरीकें जो हैं वो इस तरह खामोश नहीं हो उनको किया जा सकता। अब बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो मनमोहन साहब के जमाने में एक बातचीत चली थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, बैकडोर डिप्लोमेसी भी थी और उसमें किसी हद तक कश्मीर का मसला हल होता हुआ नजर आ रहा था, जो मुशरफ साहब के भी फार्मूला काम सुन रहे थे। अब खुर्शीद महमूद कसूरी वजीर खारजा रहे, उनकी किताब आई है, अगर उसकी किताब भी हम पढ़ें उसमें भी उन्होंने इसका खासा तफसील के साथ जिक्र किया हुआ है। लेकिन जब से मोदी साहब की हुकूमत आई जो कि एक फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात के वो मालिक हैं, जिनको अमेरिका ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर करके इनको वीजा देने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने एक बिल्कुल दूसरा स्टैंड ले लिया और वो स्टैंड कंफ्यूजिंग भी है। कभी वो नवाज शरीफ साहब के घर पहुंच जाते हैं, जाती उनके फंक्शन अटेंड करते हैं, कहीं वो इस किस्म के नारे लगाते हैं कि बलूचिस्तान से मुझे पैगाम आ रहे हैं, तो इस तरह कोई वो एक वाजे पॉलिसी नहीं कर सके। लेकिन जैसे कि साहब ने कहा हिंदुस्तान से कि
डॉक्टर मनीष कुमार साहब ने, जी
डॉक्टर मनीष साहब ने जो अभी अभी बयान किया वो बिल्कुल सही कि हालात इतने खराब हो चुके हैं یہ مجبور ہو کر جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے اس قسم کی فارمولہ یا اس قسم کی کوئی حل اس کا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے ان کا خیال تھا کہ ہم اس کو دبا لیں گے, اس کو ظلم کے ساتھ اپنے کشمیریوں کو ہم زیر کر لیں گے. جو آپ نے بات کی ہوئی سی کی, دیکھیے وہ تو بات کی بات ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کس طرح حل ہوتا ہے اور جو کہ فارمولہ دیے گئے تھے اس کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا کیا ہے, لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس کا ہے اور جو ظلم ہے ہندوستان پہ. کتنے دن ہو گئے, مہینے ہو گئے کرفیو لگا ہوا ہے, جہاں پہ لوگوں کو گھروں میں بند کر کے رکھ دیا ہے, اسکول کے بچے جا نہیں پا رہے, ہسپتالوں میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا دوائیاں نہیں ہیں وہاں پہ, باہر سے کسی کو آنے نہیں دے رہے علاج کے لیے بھی. تو اس لیے یہ جب تک اپنا یہ رویہ تبدیل نہیں کریں گے مودی صاحب, اور جو دوسری ہندوستان میں بہت سی ایسی کوپتے بھی ہیں جو انصاف پسند ہیں اور لکھتے بھی ہیں کشمیر پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کے اوپر, ان کی اپنے ہی چلے پاکستان کی بات نہ مانے, اپنے ہی جو ہندوستان کے لوگ ہیں انہیں کی بات مان کے اگر وہ کشمیریوں کو انسان سمجھیں اور ان کے لیے کوئی ایسا ان کے لیے حل ڈھونڈیں اور یہ جو ظلم ہے وہ بند کریں, تو تب ہی کہیں جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. اتنا ظلم کرنے سے یا تشدد کرنے سے یا قتل و عام کرنے سے اور بہانے بازی کرنے سے یا دوسروں پہ الزام لگانے سے کو ڈھونڈنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے.
اچھا ڈاکٹر منیش کماری, فرمائیے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی جو وہاں پر وائلیشنز ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کے بارے میں اظہار تشویش کیا تھا اور خود ہندوستان کے اندر بھی اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے, تو کیا اوور آل جو ایک ماحول بن رہا ہے, ایک رائے بن رہی ہے, اس کے پیش نظر حکومت کس حد تک فلیکسیبل ہونے کے لیے تیار ہے؟
دیکھیے ایک دو چیز تو ہے کہ کچھ مس انفارم مطلب ڈبیٹ نہیں ہونا چاہیے.
جی
ایک دو باتیں ہیں کہ دیکھیے وائلنس کسی بھی جگہ پہ ہو, چاہے وہ یورپ میں ہوتا ہو یا ہندوستان میں ہوتا ہو یا پاکستان میں ہوتا ہو یا کہیں بھی ہوتا ہو, جہاں پہ لوگوں کی جان جاتی ہے وہ کنڈیم کرنے لائق ہی ہے, اس کو کوئی آدمی کسی کو اس کو ڈیفنس کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ چونکہ یہ پرابلم ہے, پرابلم کی وجہ سے ہی یہ سب ہو رہا ہے, تو اس میں لیڈرشپ کو اوپر یہ دائتو بنتا ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ بڑے ہارٹ سے اس کو چیز کو ڈیل کریں, لوگوں کے پرابلمس کو سمجھیں, لوگوں کے ایسپریشنس کو سمجھیں. لیکن جو بات آتی ہے کہ بھائی ہندوستان کیا کرے گا, اب جیسے کہ ابھی ہمارے جو دوسرے ایکسپرٹ جو پاکستان سے وہ کہہ رہے تھے
ڈاکٹر وہاں پہ نریندر مودی
کی سرکار نہیں لگاتی ہے, وہاں پہ آلریڈی ایک اسٹیٹ گورنمنٹ ہے, کرفیو ان کے ہاتھ میں ہے, کرفیو لگانا ہٹانا وہ محبوبہ مفتی کے پاس ہے, وہ کیندر سرکار اس میں اس کا کوئی زیادہ رول نہیں ہوتا ہے, وہ اپنے حساب سے لوگوں کو منانے کی کوشش کر رہی ہے, پھر بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں. کشمیر کے لوگ ہی کشمیر میں شانتی کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں بن رہا ہے. تو یہاں پہ اس کے بعد جب یہ استھتی جو سچویشن جو ہے وہ کنٹرول کے باہر چلی جاتی ہے تب ہندوستان میں جو ہے ایک سینٹرل کا ایک رول آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات تو بالکل جائز ہے, یہ سمجھنا بھی پڑے گا کہ اگر ہندوستان کی پولیس یا کوئی بھی آرمی یا کچھ اگر لوگوں کے اوپر نہتھے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائے گی تو ہندوستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا ورودھ کریں گے, اس کو کوئی جائز نہیں ٹھہرائے گا. اور جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر میں بھی جس طرح سے سرکار کی طرف سے جو ہوم منسٹر نے اپنے جو بیان دیے اس میں بھی اس بات کو بالکل یہ مانا گیا کہ یہ جو لوگ جو مارے گئے ہیں یہ غلط ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ غلط ہوا ہے کہ اس کی بھرپائی کیسے ہو, کیا ایسا کیا جائے کہ جس سے جو ہے وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ نارملائز ہو, اس کے اوپر ہندوستان کے اوپر کو جو ہے بات چیت کرنا ہوگا. رہی بات آئی او سی کی یا وہ کسی تھرڈ فورس کی, تو یہ بات اس بات پہ بھی مطلب یہ بالکل ریئلٹی یہی ہے کہ ہندوستان اس چیز سے کبھی ایگری نہیں کرے گا, چاہے یہاں کسی کی بھی سرکار ہو, چاہے نریندر مودی صاحب ہو, چاہے منموہن سنگھ صاحب ہو, کہ بھائی کشمیر کے اوپر جو ہے کوئی بائی لیٹرل کوئی نیگوشیشن ہو کسی دوسرے دیش کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ یا تو وہ کوئی دوسری چیزیں ہوں, وہ پاسبل جو ہے وہ بالکل نہیں ہے آج کی تاریخ میں. اور یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ بہت ان پریکٹیکل سا ہے کہ آپ وہاں پہ ریفرنڈم کرا لیں. ایک بات بھی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کشمیر ایک بڑا اسٹیٹ ہے, वहां पे सब डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से कर्फ्यू नहीं लगा हुआ है। कुल 5 जगह है जहां पे इस तरह की चीजें हो रही है, अदरवाइज बाकी सब जो जम्मू का इलाका है चाहे लेह का इलाका है, वहां पे जो लद्दाख का इलाका है वो बिल्कुल ही शांत है। कुल मिलाकर के जो एरिया के हिसाब से अगर देखें तो कश्मीर जम्मू कश्मीर स्टेट के 10% इलाके में डिस्टर्बेंस है।
अच्छा,
तो ये अब इसको जो है इसे हमें इस तरह समझना पड़ेगा कि सरकार को भी एक जिम्मेदारी के साथ, एक डेमोक्रेसी है, लोग हैं वहां पे, वहां पे कोई बाहर के लोग नहीं है या कोई, वहां पे आप इंसान को इंसान की तरह उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप बाय फोर्स किसी भी जगह को जो है आप रूल नहीं कर सकते हैं। और ये बात हिंदुस्तान में भी लोग इस चीज को समझ रहे हैं, हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी भी लगातार यहाँ के अखबारों में लिख रही है, टीवी डिबेट्स में बातचीत हो रही है। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत सिचुएशन अभी बहुत ही टेंस है। सारे लोगों को मिलकर के किसी भी तरीके से यहाँ पे वायलेंस के ऊपर लगाम कैसे लगे, कैसे इसको नॉर्मलाइजेशन कैसे हो, स्कूल्स खुले, हॉस्पिटल्स चालू हो, दवाइयां मिले, पेट्रोल मिले और लोगों का जीवन जो है वो लाइफ जो है वो नॉर्मल
हो,
इससे जो है बाकायदा लोगों का कंसंट्रेशन होना चाहिए।
डॉक्टर फारूक हसनात, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट किसी तीसरे फरीक के सालिसी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या है?
बिल्कुल तैयार है जी। आप अगर हिस्ट्री पे देखिए तो मनमोहन सिंह साहब की बात हुई थी, उन्होंने बकायदा पेशकश हुई थी बहुत ज्यादा, ये मोदी साहब नहीं करना चाह रहे क्योंकि इन्होंने अभी खुद ही तकसीम कर दिया, खुद ही इन्होंने कश्मीर का मसला हल कर दिया। कह रहे हैं कि जम्मू में कुछ नहीं हो रहा, जम्मू हिंदू मेजोरिटी इलाका है, लद्दाख में कुछ नहीं हो रहा, वो बुद्धिस्ट का इलाका है, ये हम मानते हैं ठीक है वहाँ नहीं हो रहा, लेकिन जो ये मुसलमानों की अक्सरियत के इलाके हैं यानी वैली है कश्मीर की, वहाँ भी ये सारा कुछ हो रहा है और इसीलिए उनको दबाया जा रहा है, उनको अपनी मर्जी के खिलाफ उनके हुकूमत की जा रही है, तो इसलिए ये इन्होंने खुद ही हल कर दिया कश्मीर का मसला, ये कहकर 3 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक हसनात, डॉक्टर मनीष कुमार, आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। और जी डॉक्टर मनीष कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइए।
एक सेंटेंस में बात करूं, देखिए हिंदुस्तान में जो कश्मीर का जो मसला है इसको कृपया करके जो है उसको हिंदू मुस्लिम के आईने से बिल्कुल मत देखिए। हिंदुस्तान के अंदर में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और अगर किसी धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे अगर कोई इस तरह का मूवमेंट होगा तो आप समझ सकते हैं इसका रिप्रकशन जो बहुत ही खराब, बाकी पूरे मतलब पूरे दुनिया के लिए जो है बहुत खराब रिप्रकशन जो है वो सामने आ सकता है। हमें बचना चाहिए इस तरह की चीजों से कि भाई आप नेशनल मूवमेंट को या वॉट एवर जो ऑटोनोमी की लड़ाई है या कोई अपने खुद मुख्तारी के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है उसको कृपया करके प्लीज उसको जो है रिलीजियस कलर मत दे। ये उचित भी नहीं है, ये डिजायर्ड भी नहीं है।
डॉक्टर फारूक हसनाद, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे इस पर?
कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये हिंदुस्तान की हुकूमत को कुछ अकल आए और कि मामलात जो हैं वो जोर से, जुल्म से और सारी फौज अपनी भेज के, आप देखिए अगर सीसद देखिए तो कितने इनकी बहुत बड़ी फौज की तादाद कश्मीर में लॉकडाउन हो रही है, तो ये इस तरह मामला और अब ठंडी हुई 70 साल से हुई है, तो मामला इसमें हल नहीं होंगे, मामला बातचीत के साथ हल हुए जिसमें कश्मीरियों का जो राय है वो लेना बहुत लाजिम है। ये जमीन का टुकड़ा नहीं है कि हिंदुस्तान ले जाए पाकिस्तान ले जाए, ये इंसानों की बात है और कश्मीरियों की बात है, इसलिए कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, वही पायदार हल होगा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर फारूक हसनात, आप दोनों साहिबान का। और साहिबान अब चलते हैं अपने अगले मौजू के साथ, जाने अफगानिस्तान और तालिबान की उम्र के एक माहिर जनाब अकील यूसुफ जई साहब हमारे साथ हैं। जैसा कि आप ख़बरों में भी सुन चुके हैं कि वादी राजगान जो खैबर में है, खैबर वैली में है, वहाँ पर तमाम पहाड़ी चोटियों पर अब फ़ौज ने कंट्रोल हासिल कर लिया है, वहाँ के तमाम रास्तों पर अब उनका कंट्रोल है और ये वो इलाके हैं जिनको ये तालिबान और दूसरे दहशतगर्द अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये वजह तनाज़ा भी बनी हुई है कि पाकिस्तान रास्तों को कंट्रोल करना चाहता है ताकि वहाँ से दहशतगर्द ना जा सकें दूसरे के मुल्कों में। अब आइंदा क्या सूरत हाल बनेगी? अकील यूसुफ जई साहब, ये जो वादी राजगान की डेवलपमेंट हुई है और ISPR ने इशू किया है, आप क्या समझते हैं कि इससे वाकई दहशतगर्दों की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आमद और रफ्त जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी?
शुक्रिया जाफरी साहब, बिल्कुल आपने बताया भी कि इस ऑपरेशन का या इस कार्रवाई का بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے جو گروپس ان راستوں کو استعمال کر رہے تھے, اور یہ بہت پیچیدہ اور بہت مشکل گزار راستے ہیں جس پر بہت ضروری تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان راستوں کو کلیئر کیا جائے, ان لوگوں کی آمد و رفت سے ان کا راستہ روکا جائے, بلکہ یہ جو داعش والا ایشو ہے اس کے بارے میں جو دونوں ممالک کے پاس رپورٹس آ رہی تھی کہ انہی راستوں کو وہ لوگ استعمال کرتے رہے ہیں, خاص کر جو پاکستان کے وہ گروپس جو کہ داعش کے ساتھ مل گئے ہیں, تو یہ خیبر 3 کے نام سے ان آپریشنز کا ایک تسلسل ہے جو کہ کافی عرصہ پہلے خیبر ایجنسی میں شروع کیا گیا تھا. اب کے بار اس میں اورکزئی ایجنسی, بعض کرم ایجنسی کے بعض علاقے اور خیبر ایجنسی کے وہ علاقے جو کہ تورخم بارڈر کے ساتھ ملتے ہیں, اور تورخم بارڈر اس کے نیچے آتا ہے, میں جغرافیائی ساخت کی بات کر رہا ہوں
جی.
تو اس حوالے سے ان کو نہ صرف یہ کہ سیکیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ اس قسم کی اطلاعات بھی ہے کہ آرمی چیف نے یہ ہدایات بھی دی ہے پشاور کور کو کہ ان راستوں پر چیک پوسٹ, مستقل چیک پوسٹ بنائے جائے, وہاں پر پیٹرولنگ بھی ہو, اور ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹرز کی جو ایک مانیٹرنگ سسٹم ہوتی ہے جو پشاور سے ہینڈل ہوتی ہے ہوتا ہے وہ سسٹم, اس کو بھی ریگولرائز کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تورخم بارڈر پر جو ایک گیٹ کا ایشو کڑا ہو گیا تھا کہ اس کو چینلائز کیا جائے, ریگولرائز کیا جائے, بلکہ اس کے آس پاس جن راستوں کو یہ لوگ استعمال کرتے تھے ان کا راستہ بھی روکا جائے. میرے خیال میں یہ اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ایک آپریشن ہے کہ جو ایک مومنٹ ہوتی رہی ہے اس راستے کی جانب, خاص کر جو خیبر ایجنسی کا راستہ ہے اس کی اس سائڈ پر انگور کیا ہے, یہ جو تورا بورا کا ایک سیریز ہے پہاڑی سلسلہ ہے, اور جس کی وجہ سے داعش کی جو مومنٹ تھی یہاں پر وہ فعال بھی ہو گئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ ننگرہار کافی عرصہ تک ان کے قبضے میں بھی, غیر اعلانیہ قبضے میں بھی رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ اس نیگوسیشن پروسیس کا بھی ایک حصہ ہے جو کہ امریکنز اور افغان حکومت کے لوگ یا حکام مطالبہ کر رہے تھے کہ ان راستوں کو سیکیور کیا جائے.
اچھا یوسف صاحب, یہ بتائیے کہ ایک ماہر کی حیثیت سے, ایک انالسٹ کی حیثیت سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر 3 جو ہے اس کے کمپلیشن کے بعد یہ پورا علاقہ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا بالکل صحیح طریقے سے؟
جعفر صاحب, یہ بہت ضروری تھا کہ اس علاقے کو بہت پہلے کلیئر کیا جا چکا ہوتا. یہ جو آپریشن ضرب عزم کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت بھی پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے اعلیٰ سطح پر کابل کو یہ میسج دیا تھا کہ ہم ایک جائنٹ ایکشن لیتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, اس لیے کہ یہ جو بعض علاقے ہیں وہ انتہائی پیچیدہ ہے, وہاں پر نہ بجلی ہوتی ہے, وہاں پر نہ پانی ہوتا ہے, وہاں پر جو زندگی کے لیے یا ٹروپس کے سروائیول کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہے, مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پر اویلیبل نہیں ہے, اور یہ سلسلہ پورے جلال آباد شہر تک جاتا ہے یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے, مگر اس وقت باوجود افغان حکومت نے پازیٹیو رسپانڈ نہیں دیا. اب جو اطلاعات آ رہی ہے اس کے مطابق نہ صرف یہ کہ بہت سے راستوں کو کلیئر کیا جا چکا ہے, ان پر ٹروپس بٹھائے گئے ہیں, بلکہ اس قسم کی اطلاعات جس طرح میں نے پہلے بتایا بھی کہ ایک پلان کے تحت ان راستوں پر مستقل ٹھکانے بھی بنائے جا رہے ہیں پاکستان آرمی کی جانب سے, اور سب سے اچھی بات جو ہے جس کی طرف آپ نے آپ کے سوال میں اس کا اشارہ بھی موجود ہے کہ آیا اس کے بعد یہ علاقے کلیئر ہو جائیں گے یا سیکیور ہو جائیں گے, تو میرے خیال میں یہ جو ڈیٹیلز آ رہی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ داعش اور افغان اور پاکستانی طالبان کے آمد و رفت کا سلسلہ کم ہو جائے گا, بلکہ کافی امکان اس کا موجود ہے کہ اگر نیٹو اور افغان فورسز اور پاکستانی فورسز کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے تو پوری موومنٹ کا سلسلہ جو ہے نا یہ ختم بھی ہو سکتا ہے.
اچھا, اسی حوالے سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے عقیل یوسف زئی صاحب, کہ جب پاکستان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا جائے یا ڈسپلن کیا جائے تو افغانستان اس کی تیار نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا جب گیٹ ویٹ بنایا گیا ہے تو باقاعدہ لڑائی بھی ہوئی تھی. آخر افغانستان کے لیے یہ بات تو قابل قبول کیوں نہیں ہے انڈر دی سرکمسٹانسز کے اس موومنٹ کو, جس سے حکومتوں کے مطابق دہشت گرد آتے جاتے ہیں, باقاعدہ ریگولرائز کیا جائے؟
بالکل جعفر صاحب, میں یہاں پر آپ کے پروگرام کے تھرو ایک نقطہ ضرور بتانا چاہوں گا, اور یہ ایک خبر بھی ہے, وہ یہ ہے کہ گیٹ کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور جو کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اس کے بعد ہائی لیول جو افغان اور پاکستانی آفیشلز ہیں ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی, وہ غیر اعلانیہ ہے. وہ غیر اعلانیہ اس لیے بھی ہے کہ دونوں جانب کے عوام میں کافی اشتعال پایا جاتا ہے, افغان مہاجرین کی ایشو کے بعد افغانیوں کی ناراضگی میں اضافہ بھی ہوا, تمام بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ بھی ہے. اور اسی دوران ایک نیٹو کے جو سربراہ تھے افغانستان میں, جو کہ ایک امریکن ہے میرے خیال میں, وہ آئے تھے راولپنڈی یہاں پر اس ایشو پر, بارڈر جو مینجمنٹ کا ایشو ہے اس پر ایک تبادلہ خیال بھی ہوا تھا آرمی چیف اور ان کے درمیان. اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے اندر امریکنز نے اور افغان ٹروپس نے ان دہشت گردوں کے خلاف یا گروپوں یا کمانڈروں کے خلاف پورا ایک آپریشن لانچ کیا, جو کہ پاکستان سے بات کر وہاں پر پلاننگ کر رہے تھے یا انہوں نے وہاں پر پناہ لی ہوئی تھی. اور تین چار کمانڈر آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ وہ ڈرون کے ذریعے نشانہ بھی بنائے گئے. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, ایک فریش ڈیولپمنٹ ہے. اور اس ڈیولپمنٹ ہے خبر یہ ہے کہ اس تمام پروسیس کو نہ صرف یہ کہ افغانستان کی حکومت کی پس پردہ حمایت حاصل ہے, معاونت حاصل ہے, بس اس کو نیٹو اور امریکنز کی معاونت بھی حاصل ہے. اور میرے خیال میں یہ اس بارڈر کو یا بارڈر مینجمنٹ کی ایشو کو حل کرنے کے جانب ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اور اس کے دوران آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ننگرہار میں افغانستان کے ٹروپس نے اور نیٹو نے بہت بڑی پیش رفت کی ہے, وہاں پر سینکڑوں طالبان اور داعش کے لوگوں کو مارا جا چکا ہے. تو میرے خیال میں یہ اس میکانزم یا اس پلان کا ایک حصہ ہے, جو کہ اس کی عملی جو شکل ہے وہ وادی تیرا میں اور اورنگ ایجنسی میں دیکھ رہے ہیں.
تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ننگرہار وغیرہ کے جو علاقے ہیں یہاں پر یہ ایک تھری ڈائمینشنل وار ہے, افغان سیکورٹی فورسز, طالبان اور داعش؟
بالکل, یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ خبر بھی ہے, تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ جو میری معلومات ہے, یا یہاں پر پشاور اور اسلام آباد میں, ایون ننگرہار جلال آباد میں جو متعلقہ باخبر لوگ ہیں وہ اس کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ یہ آپریشن تینوں ممالک کی مرضی اور ایک پلان اور میکانزم اور روڈ میپ کے ذریعے ہو رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہاں پر دیکھیں, یہ ایک شکایت جابری صاحب یہ تھی کہ کراس بارڈر ٹیررزم کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ دونوں اطراف میں ٹیررزم کے بہت خوفناک اور خطرناک قسم کے اٹیک ہو رہے تھے, بلکہ اس سیریز کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی وقتاً فوقتاً خراب ہوتے رہے اور ایک بریک بھی اس کو لگ گیا تھا. تو یہ جو امریکنز نے دونوں ممالک کے درمیان ایک نیگوشیشن پروسیس کو ہینڈل کیا تھا یا ڈیل کیا تھا, یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام یہ جو دو تین فورسز بیک وقت فعال ہو گئی ہے یا ایکشن میں آ گئی ہے, تو اس تمام پروسیس کو غیر اعلانیہ رکھا گیا ہے, اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان اور افغان طالبان اس والے بارڈر میں, جو کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے, اس پر بہت زیادہ پریشر میں آ گئے ہیں, بلکہ یہ جو آپ کو شمالی افغانستان میں ان کی ایکٹیویٹی زیادہ نظر آ رہی ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ان سے طرف آپریشن کے نتیجے میں اس جانب بھاگ بھی گئے ہیں, وہاں پر یہ پناہ بھی لے رہے ہیں. تو یہ بالکل, میں اس کی کنفرمیشن کرتا ہوں کہ یہ تین ممالک کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے یہ آپریشن.
بہت شکریہ جناب عاقل یوسف زئی صاحب آپ کا. اور سامعین, اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. ڈاکٹر سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو ایریا اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں پشاور یونیورسٹی میں. ہم گفتگو کریں گے افغانستان میں ایک پروجیکٹ کے انوگریشن کے حوالے سے اور اس کے امپیکٹ کے بارے میں, لیکن ایک ہم چھوٹی سی آئی ڈی لیں گے اور اس آئی ڈی کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک سامعین. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں استور محل کے افتتاح کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے, اور اس موقع پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت برابر افغانستان کی مدد کرتا رہے گا, اور انہوں نے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے افغان عوام کے لیے یہ بھی کہا کہ جو مساوی مواقع ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ افغانستان کے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن پاکستان میں بعض حلقے افغانستان میں بھارت کے بڑھتے ہوئے کردار پر نہ صرف تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کو استعمال کرتا ہے, جبکہ بھارت بار بار اس کی تردید کرتا رہا ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کر رہا. اور کابل نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر سرفراز خان صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جس پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بھارت وہاں پر مسلسل پروجیکٹس دیتا رہتا ہے، پاکستان بھی دیتا رہتا ہے، تو کیا بھارت کا یہ کردار افغانستان میں واقعی پاکستان کے لیے تشویش کا باعث بن سکتا ہے؟ ڈاکٹر سرفراز خان صاحب،
افغانستان اور افغانستان، پاکستان اور ہند جو ساورن ممالک ہیں، خود مختار ممالک ہیں، تو تینوں آپس میں یا ایک دوسرے کے ساتھ یا تیسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے میں انٹر ہو سکتے ہیں، اور وہ معاہدہ جو ہے ان کے باہمی مفادات پر مبنی اگر ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف بھی ہو. اصولاً بین الاقوامی تعلقات میں جس کو ہم بائی لیٹرلزم کہتے ہیں، اس کے بانی مبانی پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے. یہ کہتے تھے کہ دو ممالک کے آپسی تعلقات جو ہیں، باہمی تعلقات باہمی مفاد پر جو ہے وہ جاری رہ سکتے ہیں اور ہونا چاہیے بھی، بجائے اس کے کہ دنیا کو بلاکس میں تقسیم کیا جائے. تو اس طرح اگر پاکستان کے افغانستان کے ساتھ کچھ تعلقات ہوتے ہیں یا ہندوستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، سر اس سے تیسرے ملک کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی ٹرائنگل بنی ہے ماضی میں کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کیونکہ کافی زمانے سے معاندانہ ہیں، اور یہ معاندانہ پن اتنا زیادہ ہے کہ اس کو زیرو سم گیم میں بعض اوقات سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اکثر اوقات سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی اگر کچھ پاکستان کچھ حاصل کر رہا ہے، جیسے کہ سی پیک کا وہ معاہدہ ہے، تو اس کو ہندوستان کی ہار سمجھا جائے، یا اگر ہندوستان کوئی گین کر رہا ہے تو اس کو پاکستان کی ہار سمجھا جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی تعلقات کی نوعیت اس طرح کی بن گئی ہے، اور پاکستان میں خصوصاً خارجہ پالیسی اور دوسری انڈیا سینٹرک ہے اتنی زیادہ، اور ہندوستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جو انتہا پسند ہندوتوا کی حکومتیں آ رہے ہیں اور اس قسم کے جو فورسز ہیں وہ سامنے طاقت میں زیادہ آتی ہیں، وہاں بھی اس قسم کی ماندانہ پن بڑھ جاتا ہے. اور یوں خطے میں جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہو جاتا ہے مکمل طور پر. افغانستان نے اپنے کئی معاہدے کیے ہندوستان کے ساتھ، ہم جانتے ہیں کہ اندرا گاندھی اسپتال ہے وہاں پر، پانی کے کچھ منصوبے ہیں جو کر رہے ہیں، اور ہندوستان اچھا بڑا انویسٹر ہے افغانستان میں. پاکستان نے بھی کچھ منصوبے کیے ہیں، جناب تک سڑک بنائی ہے، ہم نے پاکستان کا ایک سینٹرل کابل یونیورسٹی میں بنایا ہے. تو یوں افغانستان کی پاکستان اور ہندوستان اور بین الاقوامی دنیا ماضی سے مدد کرتی آ رہی ہے، لیکن پاکستان کا بھی ایک خطرہ ایسا ہے جو بار بار یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں کونسلیٹ ہے جن کی تعداد بھی بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہے ہندوستان کے، اور وہ پاکستان دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے. یہ ایسا موقف پاکستان پہ کافی لوگ رکھتے ہیں، اور ان کی مقدر طبقوں تک رسائی بھی حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو. اور یوں لگتا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے دہشت گرد جو پاکستان میں مختلف کاروائیاں کرتے ہیں، پاکستان میں ان کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کو شاید ہندوستان کی سپورٹ حاصل ہے. اب پچھلے عرصے میں بلوچستان میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، اس میں غیر ملکی ہاتھ، ہندوستانی ہاتھ کی باتیں کرتے رہے ہیں لوگ، اور جبکہ ہماری نیشنل اسمبلی میں بہت سارے ذمہ دار حکومت کے اعلیٰ بھی ہیں اس تاثر کو غلط قرار دینے کی کوشش کی ہے، جس میں محمود خان اطرزی صاحب کا نام اور کئی اور لیڈران کا نام جو ہے واضح طور پر لیا جا سکتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کچھ ہو جائے تو لازمی طور پر اس میں ہندوستان کا یا راہ کا ہاتھ تلاش کرنے کی بجائے ہمارے اپنے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس کو روک تھام کرے اور وہ اپنے.
اچھا اب ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ تاثر ملتا ہے، یہ جو تحفظات ہیں، یہ بین الاقوامی طور پر ثابت شدہ تو نہیں ہے، تو ان میں حقیقت کتنی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ نتیجہ ہے اس لمبی باہمی ہندوستان پاکستان دشمنی کا جو 1947 کے بعد سے
جی
ہندوستان پاکستان کے درمیان پھر 1971 میں بھی لڑائی ہوئی, پھر کارگل کا واقعہ بھی ہم سب کو معلوم ہے, اور اس طرح پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو لڑائی معاملات ہیں جیسے کہ کشمیر کا, کنکریٹ کا, پانی کے کچھ مسائل ہیں, ان پر بات چیت کا نہ ہونا یا کامیابی سے بات چیت کا آگے نہ بڑھنا جو ہے وہ اس قسم کی مخاصمت کو بڑھاتا ہے, اور پھر جب پاکستان میں یا ہندوستان میں ایسی حکومتیں آتی ہیں جو زیادہ انتہا پسندانہ ہوتی ہے, پاکستان میں عموماً کہا جاتا ہے وہ حکومتیں جو دائیں بازو کی ہوتی ہیں, یا ہندوستان میں ایسی حکومتیں جو انتہا پسند ہندو جنگجوانہ رویے رکھتی ہیں, اس دور میں یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور مخاصمت بڑھتی بھی لگتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر کیونکہ دونوں ممالک میں ایسے جنگجو کافی تعداد میں سیاسی قوتیں ایسی موجود ہیں جن کی سیاست کا محور ہی ایک دوسرے کی دشمنی ہے, اور وہ اپنے اپنے ممالک میں اس طرح کچھ ووٹ بینک کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے ایک وسیع تعداد میں ایک کانسٹیٹوئنسی ایسی ہے دونوں ممالک میں, اور وہی شاید جو ہے اس قسم کے پروپیگنڈے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے, اور گراؤنڈ پر کچھ چیزیں شاید ہوتی بھی ہوں گی لیکن میرا خیال ہے اس میں زیادہ بڑھا چڑھا کر دونوں جانب سے پیش کیا جاتا ہے, اور اصولاً پاکستان میں ایک سورن ملک ہے, وہاں وہ جس سے معاہدہ کرتا ہے جو ان کے مفاد پر مبنی ہوگا اس پر پاکستان کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور پاکستان کے اگر ان سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں اور کسی معاملے میں وہ تعاون کرتے ہیں تو ہندوستان کو نہیں ہونا چاہیے. یہ درست ہے کہ افغانستان کی زمین کو نہ تو پاکستان کے خلاف ہند کو استعمال کرنے دینا چاہیے افغانوں کو, اور نہ ہی ہندوستان کے خلاف اس کو استعمال کرنے دینا چاہیے, اور نہ ہی پاکستان یا ہندوستان کی اپنی سرزمین کو ایک دوسرے کے مقابلے استعمال کرنے دینا چاہیے. اس پر ایک بارڈر سی ایم کے چارٹر کے نیچے جو ہے یہ ضروری ہے کہ عدم مداخلت کی پالیسی پر جو ہے دونوں ممالک یا تینوں ممالک کار بند رہے, تو اس پر پیش رفت کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے بات چیت کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے, غیر مشروط بات چیت کا میں پھر کہوں گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر سرفراز خان صاحب آپ کا, اور سامعین اب ہم کچھ انٹرنیشنل موضوعات کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو لندن سے ٹیلی فون لائن پر سنگین شاہ صاحب موجود ہیں جو ایکسٹریمزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے ماہر ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت ترکی میں صورتحال ہے, اور انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو یہ گولان موومنٹ جو ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ وہاں پر ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے کوشش کر رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں حقیقت کتنی ہے؟ فتح اللہ گولان کی جو آرگنائزیشن ہے,
جی جہاں تک یہ گولان کی آرگنائزیشن ہے یہ گراس روٹ آرگنائزیشن ہے, ایک ڈیموکریٹک آرگنائزیشن نہیں ہے, یہاں سے لوگ ان کے ساتھ شمولیت اختیار کرتے ہیں ان کی آرگنائزیشن میں, اور اس کے بعد وہ جہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں وہ جس محکمے میں یا جہاں پہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں پہ وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں اور گولان کی فلسفی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو جہاں تک گولان کی آرگنائزیشن کا ترکش حکومت کے خلاف کام کرنے کا تعلق ہے, یہ ان کی جو آبجیکٹیوز تھے ان میں تو کلیش آ گیا تھا, یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے آبجیکٹیوز میں کلیش آ گیا تھا. اب آبجیکٹیوز میں کلیش آنے کے بعد کیا آیا کہ گولان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کسی وہاں پہ موجود سیکولرسٹ جو ہیں کیا ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسی کارروائی کرے گی کہ جس سے موجودہ حکومت کو نقصان پہنچے, یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جس کو ایک طرف سے اگر ہم دیکھیں کہ دماغ تو مانتا ہے کیونکہ کوئی بھی دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے, مگر اس کے خلاف کوئی ایسے ٹھوس شواہد ملنا انتہائی مشکل بات ہے کیونکہ اس کے کوئی ایسے ٹھوس شواہد نکالنا جو کہ عدالت میں کام آ سکیں جس سے یہ مقدمے جو بنانا چاہتے ہیں ترکش حکومت باغیوں کے خلاف, بہت مشکل نظر آتا ہے کہ یہ کچھ ایسا صاف نظر آئے. جہاں تک امریکہ کی حکومت کا تعلق ہے, امریکہ کی حکومت نے ترکش حکومت سے یہ شواہد مانگے ہیں مگر ابھی تک ترکش حکومت نے کوئی ایسے شواہد امریکہ کی حکومت کو بھی فراہم نہیں کیے.
اچھا, اب دوسرا سوال جو ہے میرا اسی حوالے سے ہے کہ ترکی نے ابھی ریسنٹلی جو اپنے ڈیٹس کو بری کرنا شروع کیا ہے, اور اس سلسلے میں اور انہوں نے جو حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا ہے اس میں انہوں نے آئی ایس کو بھی مورد الزام ٹھہرایا ہے, اور آئی ایس کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں, اور اس کارروائی کے حوالے سے ایران اور ترکی کے درمیان بھی کچھ مفاہمت کی صورتحال بن رہی ہے. لیکن رشین پلینز جو ایران سے ٹیک آف کر کے بمباری کر رہے تھے, اب وہ وہاں سے چلے گئے, کیا اس کا کوئی سبب نظر آتا ہے آپ کو؟ اور فوجی عملہ بھی ان کا وہاں سے چلا گیا ہے. جی
جی, جہاں تک روس کا اور ایران کا جو آپس میں کر چور تھا سیریا پہ, اس کے کمزور ہونے کے تو ابھی تک کوئی شواہد ہمیں نظر نہیں آئے, کیونکہ دونوں کے میٹیریل آبجیکٹیوز ہیں سیریا سے. ایران سیریا جو ہے ایران کی ایک ویسل حکومت ہے, وہاں سے اس کی باج گزار حکومت ہے, اور اس کے لیے ہر طرح سے امداد فراہم کرتی ہے, اور ایک پریشر پوائنٹ کی حیثیت رکھتی ہے. جہاں تک تعلق ہے روس کا, روس کے اس وقت سیریا میں بحری اڈے ہیں, اور وہ بحری اڈوں سے ہاتھ سے دینا نہیں چاہتا. تو جہاں تک ان دونوں کی وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر ان کے آپس میں مفاہمت ہوتی ہے, وہ وجوہات برقرار ہیں. اگر وجوہات برقرار ہیں تو اسے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کی دوستی بھی آگے بڑھتی رہے گی. اب باقی رہے گی بیچ میں باتیں کہ آیا وہ ایک دوسرے کے اڈے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ ایک ٹیکٹیکل ڈیسیژنز ہیں جو کہ وقت پہ لیتے ہیں لوگ, اور ان کی کوئی ایسی خاص یا ان سے کوئی ایسے انالیسس ڈرا کرنا کہ اس سے کون کی اسٹریٹجک پالیسی میں تبدیلی آئی ہے, میں کہتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا.
اچھا, ایک سوال جو بظاہر جو نظر آتا ہے کہ ترکی کی جو حکومت ہے اس کے موقف میں ایک تبدیلی آئی ہے. ابھی تک ان کا موقف یہ تھا کہ صدر بشار الاسد کو جانا چاہیے, جو کہ سعودی عرب کا بھی موقف تھا, جبکہ ایران کا موقف اس کے برخلاف تھا. لیکن اب جب ترکی کی مفاہمت بڑھ رہی ہے ایران کے ساتھ, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترکی کے موقف میں تبدیلی آئی ہے, اور اس کا وہ موقف نہیں رہا جو کہ سعودی عرب کے ساتھ تھا؟
جہاں تک بشار الاسد کے جانے کا تعلق ہے, اس کو مائنس ون فارمولا یا مائنس بشار الاسد فارمولا کہا جاتا تھا. یہ شروع میں اس کی کافی حد تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو مسلط کیا جائے جو سارے کانفلکٹ کے اوپر, مگر شروع میں ان کو اس میں خاص خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی. اب ایران کا رویہ ترکی کا رویہ ہلکا سا بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس کے اوپر پے در پے آئی ایس کی طرف سے بہت بڑے بڑے حملے ہوئے, جو کہ استنبول ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا قریبی دنوں میں, یہ جو گزشتہ دو دنوں میں جو حملہ ہوا ایک شادی پہ, اس سے ترکی کے اندر جو ایگزسٹنگ پریشر تھا حکومت کے اوپر وہ بڑھتا نظر آ رہا ہے. اس وقت ترکی کی حکومت اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ جو موجود ہے اس کے اپنا انٹرنل پریشر جو ہے, جو کہ کو کی وجہ سے آیا تھا اور دیگر ایسے جو اس کے انٹرنل معاملات ہیں, اس سے زیادہ کوئی اپنے اوپر پریشر مول لے سکے. اس وقت اسلامک اسٹیٹ ہے, وہ اس پریشر میں اضافہ کر رہا تھا, اس لیے ترکی حکومت کو اب یہ اقدامات لینے پڑے کہ وہ کسی طریقے سے اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے جو پریشر آ رہا ہے اس کو کم کر سکے. اگر اس پریشر کو کم کرنے کے لیے ان کی ایرانی حکومت کے ساتھ کوئی تعلقات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس سے اس میں ان کو کوئی خاص نقصان ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, کیونکہ ان کو اپنے اوپر سے امیجیٹلی جو پریشر ہے وہ کم کرنا ہے. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے, سعودی عرب کا اور باقی دیگر جو ممالک ہیں ان کے حامی جو ہیں اس وقت جو کہ سیریا میں کام کر رہے ہیں, وہ تمام ایسی آرگنائزیشنز ہیں کہ جن کو آپ سپورٹ اس حد تک نہیں کر سکتے کہ وہ آ کر سیرین کی حکومت میں, جہاں تک آئی ایس ہو گئی یا باقی دیگر ایسی چند آرگنائزیشنز ہو گئیں جو کہ اس طرح کھلم کھلا ان کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے انٹرنیشنل فورمز میں. تو جہاں تک رہے گی بات بشار الاسد کی, وہ ایک دو تین سال سے یہ تمام کانفلکٹ کو میں گزر رہا ہے, اور اس میں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ تقریباً کسی حد مار پیٹ کے اس کانفلکٹ سے ایک ویلر کی صورت کے اوپر نکل آئے گا. تو اس لیے امیجیٹ لحاظ سے کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے اور اس پہ قابو حاصل کرنے کے لیے شاید ایسے وہ ممالک جو کہ شروع میں بشار الاسد کے حامی نہیں تھے, اب شاید بشار الاسد کی حمایت کی طرف آ جائیں.
بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان خمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.